پروگرام جہان رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری. سلام قبول کیجیے صاحب. ہم آغاز آج بھی کل ہی کی طرح بھارت اور پاکستان کے سلسلے سے کریں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو روز قبل بھارتی کشمیر میں اڑی کے مقام پر بھارتی فوج کی 12 انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پر 4 جنگجوؤں کے حملے کے بعد جس میں 18 بھارتی فوج ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے, بھارت اور پاکستان کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات اور جوابی الزامات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس پورے ریجن میں صورتحال انتہائی کشیدہ ہے. ایک ایسے وقت میں جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم یہ کہہ کر پاکستان سے اقوام متحدہ کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ وہ یہاں پر مسئلہ کشمیر کو اٹھائیں گے, جہاں گزشتہ تقریباً 70 روز سے حریت پسندوں یا آزادی کا مطالبہ کرنے والوں, علیحدگی پسندی کا مطالبہ کرنے والوں کے درمیان اور بھارتی سیکورٹی فورسز کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے. کرفیو بھی نافذ ہے, لوگ 80 سے زیادہ اب تک مارے جا چکے ہیں اور ساری دنیا کی نظریں اس جانب لگی ہوئی ہیں. ہم اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھارت سے جناب ڈاکٹر منیش کمار صاحب میں ممتاز تجزیہ کار ہیں, پاکستان سے پروفیسر ارشید سلیم صاحب ہیں, ڈیفینس یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے, اور سری نگر سے ہمارے ساتھ تو پروفیسر حمیدہ نعیم صاحب ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے, لیکن پہلے ہم یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ جس مقام پر یہ حملہ ہوا ہے اڑی, وہ اس کی لوکیشن کیا ہے. لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب سری نگر سے 102 کلومیٹر دور ہے یہ علاقہ, اور تین جانب سے یہ دوسرے علاقوں میں گھرا ہوا ہے جس میں حاجی پیر, کمال کوٹ اور کمان پوسٹ شامل ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر اسٹوڈیو میں موجود ہیں دیپک صاحب, ہمارے ساتھی ہیں, ابھی سری نگر سے ہو کر آئے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ذرا لوکیشن ہمارے سننے والوں کو آپ بتائیں.
جی جعفری صاحب, جیسے آپ نے بتایا کہ وہ تین طرف سے لائن آف کنٹرول سے گھرا ہوا ہے, تو اڑی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اتنا قریب ہے لائن آف کنٹرول کے کہ جو کاروان امن جو بس جاتی ہے اور وہ جو کمان برج ہے, جو برج وہ کراس کرتی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو لائن آف کنٹرول ہے اس پر, وہاں سے قریب 14-14.5 کلومیٹر ہے. اور دوسری طرف اگر اس کے یہ تو 14.5 کلومیٹر دور تو برج ہے, لیکن اس سے قریب 5-6 کلومیٹر پر لائن آف کنٹرول شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ نیچے کی طرف جائیں گے, اگر آپ اوپر نارتھ کی طرف جائیں گے تو وہاں بھی لائن آف کنٹرول تھوڑا دور پہ شروع ہو جاتی ہے. تو پورا گھرا ہوا ہے, اگر کوئی لائن آف کنٹرول سے آنا چاہے تو وہ مطلب پیدل بھی آ سکتا ہے بہت آسانی سے, کیونکہ جنگل ہیں اور وہ گھرا ہوا ہے.
اچھا, بہت شکریہ آپ کا دیپک صاحب. میں پہلے درخواست کروں گا پروفیسر حمیدہ نعیم صاحب سے کہ ذرا صورتحال بتائیے وہاں آپ کیا ہے اس حملے کے بعد جو اتنی کشیدگی بڑھ گئی ہے پاکستان اور بھارت میں.
جی, صورتحال تو بہت کشیدہ ہے پہلے سے زیادہ, اس لیے کہ یہ جو حملہ یہاں تو کشمیر میں بہت ساری چمہ گوئیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ فیک انکاؤنٹرز یہاں کروائے گئے گورنمنٹ کی طرف سے, جب بھی ان کو انٹرنیشنلی کوئی پوائنٹ سکور کرنا ہوتا ہے. اس لیے عام کشمیری یہاں کہتا ہے کہ یہ آرکیسٹریٹڈ ہے. چلو اگر یہ مان بھی لیتے صحیح بھی ہے جو لگ رہا ہے, یا کبھی خود بھی کرتے ہیں, تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ڈی لیجیٹیمائز کرنا, ناجائز قرار دینا یہاں کی جو پیسفل پروٹیسٹ ہو رہے پچھلے 2.5 مہینے سے برہان وانی کے شہادت کے بعد, جو یہاں مطلب انپریسیڈنٹڈ 5,000 گاؤں جو کشمیر کے ہیں ان سب میں یہ ہلچل ہے, ان سب میں اپرائزنگ اٹھی ہے, اور جو گورنمنٹ کسی طرح سے آج تک کنٹرول نہیں کر پائی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ پاکستان سے پاکستان کا یہ اس وقت پرپس سرو نہیں کرتا ہے, کیونکہ اس قسم کے واقعہ سے یہ ان کو ایزی ہوتا ہے کہ اس کو ٹیررزم کا نام دینا. تو اس لیے یہاں لوگوں میں بہت ساری چمہ گوئیاں ہوتی ہیں کہ کہیں یہ آرکیسٹریٹڈ تو نہیں ہے, کہیں یہ پاکستان کو مطلب ٹیررسٹ اسٹیٹ قرار دینے کے لیے تو نہیں ہو رہا ہے. بہرحال اگر ہوا بھی ہے جو یہ مطلب دے رہے ہیں, مطلب کچھ آج کچھ فیکٹس انہوں نے کچھ بندے بھی دکھائے جو مارے گئے, تو لیکن اس سب کا یہ ہے کہ کشمیریوں پر زیادہ عتاب کرنا, ان کی پیسفل جو موومنٹ ہے اس کو ٹیررزم کا نام دینا, اور انٹرنیشنلی اس موومنٹ کو بہت تک پہنچانا, کیونکہ 2.5 مہینے تک دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری खासकर जो अपने को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्लेम करती है, कि जहां इतने सारे लोग, सारी आबादी सड़कों पे आए, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ ब्रूट फोर्स इस्तेमाल हुआ है आज तक।
अच्छा,
क्योंकि जब हम 90s में यहाँ थी तो इंडियन जो भी यहाँ आते थे कहते पीसफुली लड़ो तो हम आपकी बात मानेंगे। उसके बाद यहाँ मोमेंटस पैराडिग्मेटिक शिफ्ट हुआ 2008 में, जब लोगों ने सिर्फ प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट किए, उसका जवाब भी ब्रूट फोर्स से दिया गया। फिर 2010 में उसका भी जवाब ब्रूट फोर्स से ही दिया गया, यानी हमारी जो पीसफुल बात जो है उसको भी फोर्स से ही क्रश किया जाता है। और आज ये जो वाका हुआ ये एक वेलकम एक्सक्यूज है इंडिया को इस मूवमेंट को डीलिजिटिमाइज करने का।
अच्छा, अब हम बताते चले कि ये सूरत हाल इतनी कशीदा है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने एक आला सतही इजलास किया है, भारत के वजीर दाखिला ने अपना रूस का और अमेरिका का दौरा मुलतवी कर दिया है, उधर पाकिस्तान में कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई है और पाकिस्तानी फौज के सरबराह ने कहा है कि पाकिस्तान की फौज हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। कशीदगी की सूरत हाल है, हम गुफ्तगु करेंगे। ये बताइए डॉक्टर मुनेश कुमार साहब की इस वक्त जो सूरत हाल जितनी कशीदा है, क्या हम किसी बहुत नाखुशगवार वाकये की जानिब जा रहे हैं?
देखिए, अभी तो जो सरकार का जो मूड लग रहा है और जो जिस तरीके से हिंदुस्तान में जो सेंटिमेंट है वो कशीदगी की तरफ तो जा ही रहा है, और सरकार को, सरकार के ऊपर पब्लिक प्रेशर भी इतना ज्यादा है कि सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ काम जो है कंक्रीट एक्शन लेने पड़ेंगे। अभी किस तरीके से किया जाएगा सरकार ने अभी तक इसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कि जो वहां से जो जिस तरह के सिग्नल्स आ रहे हैं सरकारी बयानों से या उनके एक्शन से, तो मुझे लग रहा है कि सरकार जो है अपने सारे जो डिप्लोमेटिक मिशनरी है पूरे दुनिया भर में फैली हुई उसका वो इस्तेमाल कर रही है। अब आपने देखा कि बहुत सारे देश जो है, जैसे बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, रूस भी है, पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ होना था जिसे रूस ने विड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो इस पूरे अटैक को लेकर के कंडेमनेशन आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड से, प्लस हिंदुस्तान में इस तरह की बातें हो रही है जिस तरह सरकार सिग्नल दे रही है कि नवाज शरीफ साहब यूएन के अंदर में क्या बोलते हैं, कश्मीर को किस तरह से उठाते हैं, जिसका जवाब सुषमा स्वराज देंगी यूएन के अंदर में, और उसके बाद कोई कंक्रीट एक्शन जो है हिंदुस्तान की तरफ से लिया जाएगा जिसमें इकोनॉमिक सैंक्शन हो सकता है, जिसमें डिप्लोमेटिक रिश्ते के ऊपर जो है वो तोड़ने की बात हो सकती है, फिर पाकिस्तान को एक स्टेट घोषित कराने के लिए सारा डिप्लोमेटिक जितना भी इनके पास ताकत है वो लगाएंगे और ये जो है स्टेप बाय स्टेप ये काम होगा। और आज जो डीजीएमओ है वो उनका एक बयान आया है कि वो मिलिट्री एक्शंस के ऊपर भी कुछ बातचीत कर रहे हैं। ये बेसिक चीज है जो हिंदुस्तान की तरफ से ये अभी बताया गया है, लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट्स पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर में काफी ज्यादा हाई है। लोग मीडिया में अगर आप देखेंगे, टेलीविजन चैनलों को अगर खोलेंगे तो ऐसा लग रहा है कि लोग जो है बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा ही इमोशनल होकर के इस मसले को जो है वो ले रहे हैं। तो ये एक मामला है जिसके ऊपर जो है आगे आने वाले दिनों में, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर में भारत की तरफ से कुछ कंक्रीट एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया जाएगा, ये ऐसा लग रहा है।
अच्छा अर्शद सलीम साहब, ये बताइए कि जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो रही है, इससे पहले जो कश्मीर में जो कुछ हो रहा था दुनिया की तवज्जो उसकी तरफ थी, लेकिन क्या ये जो सूरत हाल अब बनी है इसके बाद पाकिस्तान की इमेज कुछ डिटेरियोरेट होगी और दुनिया की तवज्जो उस मसले से हटकर इस दहशतगर्दी की तरफ आ जाएगी? पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या कर सकता है और क्या कर रहा है? अर्शद सलीम साहब आप लाइन पर हैं? प्रोफेसर हमीदा नईम साहबा, इन द मीन टाइम मैं आपसे बात करूंगा। ये बताइए मुझे कि जो बात अभी डॉक्टर मुनेश कुमार साहब ने कही है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप होती है तो फिर कश्मीरों का क्या रद्द अमल होगा उस पर?
वही मैं अभी आपसे यही कह रही थी कि जो कल से खासकर दो दिनों से या पिछले कई दिनों से पहले ही इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एक बड़ा ऑपरेशन करने वाला था, तो हमको लग रहा था कि कुछ ये करने वाले हैं। आई डोंट नो कि कौन कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन ये है कि कश्मीर में इन्होंने आर्मी हर साइड अब बिछाई है, खासकर साउथ में, और उनको तैयार रखा है कि मुझे लगता है यूएन का ये इजलास खत्म होते ही यहाँ ज्यादा ज्यादा क्रैकडाउन होगा, शायद लोगों को घरों से भी जबरदस्ती निकालेंगे, मारेंगे। आज तक तो हजारों लोगों को जेल में रखा है और हर दिन कम से कम 150-160 बुरी तरह जख्मी किए जाते हैं। इन ईद के दिनों में भी 5 लोग और उनमें एक सातवीं जमात का बच्चा है, उस पर 400 पैलेट डाले गए और वो बुरी तरह उसको मार डाला। वो सड़क पे चल रहा था, मस्जिद से आके नमाज पढ़ के घर की तरफ आ रहा था। तो हमारे कहने का मतलब ये है जो कि ये रुख पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, कश्मीरियों की स्ट्रगल को फिर से इग्नोर करने की सारी कोशिश हो रही है और पाकिस्तान इस वक्त नुक्ता बन रहा है सारी क्रिटिसिज्म का, और दुनिया में कि लोग किस तरह एक्ट करते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं। तो लेकिन सोशल मीडिया ने इस बार बहुत काम किया कि इन्होंने यहाँ की इमेजेस, जो यहाँ बर्बरियत चल रही है, जो यहाँ जबरियत चल रही है, उसके इमेजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड जा चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या सचमुच दुनिया के लोगों में जमीर है कि क्या वो इस वक्त हमारी मदद करे यूएनओ में। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी तमाम तर सलाहियतें इस वक्त बरोई कार ला के प्रोपगंडा मशीनरी को इतना तेज किया है कि वहां से कोई भी सच्चाई को ये रद्द कर सकते हैं।
अच्छा, देखिए हमें शायद अर्शी सलीम साहिबा की लाइन मिल गई है, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई थी, वो इस वक्त लाइन पर हैं। हमारे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि वो लाइन पर है। अर्शी सलीम साहिबा, मेरा सवाल ये था कि इस वक्त जो इमेज बन रही है, जो सूरत हाल बन रही है, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कराने के लिए कोशिशें हो रही हैं, आप ये समझती हैं कि इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो कुछ खराब होगी? अर्शी सलीम साहिबा जी,
जो काफी अरसे से हिंदुस्तान की एफर्ट्स रहे हैं, इमेज तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान का जाहिर है कि वो खासतौर पर टेररिज्म के हवाले से कुछ बहुत पॉजिटिव तो है नहीं। तो ये एक ऐसी एक चीज है कि जिसके अंदर इंटरनेशनली जो लोग पाकिस्तान पे नजर रखते हैं और जो नहीं भी ज्यादा जानते, उनका एक तौर पे एक ओपिनियन बन सकता है कि क्योंकि इस खित्ते के अंदर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खास तौर पे बॉर्डर एरिया ऑलरेडी ही टेररिज्म का उनके मुताबिक सेफ हेवन बने रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी थोड़ा सा और जो लोग खास तौर पे नजर रखते हैं वो लॉजिकली इस चीज को देखेंगे, तो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का जो हिंदुस्तान ने मुख्तलिफ फोरम पे जाहिर शोर भी मचाया है और आगे भी इसको इस्तेमाल करेंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि वो उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग अगर पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में जहां चारों तरफ से उस पर दबाव भी है और चारों तरफ से खासतौर पर वेस्टर्न बॉर्डर पे भी जो जिस किस्म की दहशतगर्दी का शिकार रहा है और अभी भी जो जिस किस्म के हालात हैं, तो ऐसे कोई अपने लिए फ्रंट खोलना और फिर अपने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर प्रोवोक करना इंडिया को और फिर दुनिया को ये बताना कि जी यहाँ पर अभी भी मौजूद है, तो ये एक बिल्कुल ही सुसाइडल किस्म की पॉलिसी होगी जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो अस्करी और सियासी जाहिर ताकतें हैं वो एटलीस्ट इस किस्म की इरेशनल हम जिसको अप्रोच कहते हैं वो नहीं कर सकते जहां फौरी तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से उंगली उठा ली जाए कि ये इन्वॉल्वमेंट की। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जी पाकिस्तान ने इसमें शामिल है और वहां से उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर कुछ करवाया और इसको आप स्पेशली जब हम अपना केस लेके जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन
से। हमें डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है, मिड ईस्ट इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन से ताल्लुक है। ڈاکٹر صاحب، جو اس وقت صورتحال ہے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اڑی والے حملے کے بعد، اور ابھی ڈاکٹر منیش کمار صاحب سے بات ہو رہی تھی اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں حکومت پر عوام کا بڑا دباؤ ہے کہ کچھ پاکستان کے خلاف کنکریٹ کیا جائے، دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں، کیا اس بات کے امکانات ہیں اور کیا دنیا اس پر بیٹھی خاموش دیکھتی رہے گی کہ ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ شروع ہو جائے؟
دیکھیے، آج کل کے زمانے میں اس قسم کا کانفلکٹ شروع ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فورسز ہیں وہ بہت کمزور ہو چکی ہیں. یونائٹیڈ نیشنز کسی کام کی نہیں رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دو سپر پاورز ہیں اور جو باقی سیکنڈری پاورز اس میں شامل ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ اس قسم کے ہیں کہ وہ گلوبلی کسی چیز کے متعلق سوچنے کے قابل نہیں رہے یا کچھ کرنے کے قابل ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں یس، اگر کوئی ایریشنل قسم کی ایکشن لیتا ہے نیرو ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے، تو یس، اس قسم کے اختلافات جو ہیں وہ بڑھ کے آگے چل سکتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر منیش کمار، یہ بتائیے کہ کیا ہندوستان میں جو دوسرے طبقات ہیں، سول سوسائٹی ہے، کیا اس کو ریئلائزیشن ہے اس بات کا کہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیے، ہندوستان میں جو ابھی جو سمجھ میں آ رہا ہے، جو جس طرح سے لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، ایک تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہندوستان کے اندر میں اس میں ایموشنز جو ہے کافی زیادہ ہائی پہ ہے، اس لیے سول سوسائٹی کی طرف سے زیادہ کوئی ریئیکشن آ نہیں رہا ہے. لیکن پھر بھی جو وار مانگرز ہیں اس کو تو ہر پلیٹ فارم پہ لوگ یہاں پہ ورودھ کر ہی رہے ہیں کہ جس طرح سے میڈیا نے اس چیز کو ایک بالکل وار مانگرنگ کی طرح جو ہے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، وہ شاید بھارت کے پاس یہ آپشن نہیں ہوگا. لیکن ڈپلومیٹیکلی کچھ کنکریٹ ایکشنز لیا جائے گا، یہ اس بات پہ جو ہے ہندوستان کی سول سوسائٹی کو بھی ایگری کرنا پڑے گا، کہ پبلک پریشر جو ہے بہت زیادہ ہے اس بات، کیونکہ اس میں جو ہے آپ کو سرکار کو بھی اپنا کچھ کرنا ہے، پلس لگاتار اس طرح سے چیزیں ہوتی آ رہی ہیں. تو اس بار جو مجھے لگ رہا ہے کہ سرکار کوئی پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ کر پائے یا اس کو ٹال سکے، یا کوئی جو بیانوں میں الجھا کر کے، جیسے پچھلی بار ہوتا ہے اس طرح سے، جو اپارچونیٹی ممبئی حملے کے بعد ہندوستان نے کھویا تھا، وہ استھتی اس بار نہیں لگ رہی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار آپ کا. ارشد سلیم صاحب، یہ بتائیے کہ وزیر اعظم پاکستان کے اپنا کیس لے کر یونائٹیڈ نیشنز میں آئے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ اسی زوردار طریقے سے پیش کر سکیں گے اس واقعے کے بعد اپنا کیس اقوام متحدہ میں؟
جی دیکھیں، پاکستان کے اندر تو ابھی بھی یہی ویو ہے، اور میرا خیال سے جو پہلے تیاری تھی کہ جس طریقے سے کشمیر کے اندر جو سچویشن ہو رہی ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تو یہاں اس قسم کی اگر اس واقعے کے بعد جو کچھ ہوا ہے اوری میں، پاکستان کے اندر آپ کو اس قسم کی کوئی ڈسکورس نظر نہیں آئے گا کہ وزیراعظم جو ہیں اب جا کے وہاں پر کشمیر کا نہ اٹھائیں ایشو، بلکہ یہاں جو ایک سارٹ آف میڈیا کے اندر بھی ایک بات نظر آ رہی ہے اور ڈسکشن عام طور پر، کہ ہمیں اپنا کیس اسی طریقے سے پیش کرنا ہے، کیونکہ ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں ایک علاقہ جو کہ ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری ہے، وہاں پہ ایک انڈیجینس موومنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے، اور اس میں وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن، تو وہ وزیر اعظم کی جو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ایکسپیکٹیشن کسی کی ہوگی یا ہندوستان کے اندر کہ شاید وہ ٹون ڈاؤن ہو جائے گی چیز، تو آئی ڈونٹ سی اٹ لائک دیٹ. میرا خیال ہے وہ اس کو پیش کریں گے، اور شاید کچھ اور اگر ابھی کچھ صلاح مشورے ہوئے ہوں تو اگر یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے وہاں پر سوال جواب کی صورت میں یہ واقعہ، تو شاید اس کا بھی جواب دیا جائے گا لاجیکلی. لیکن یہ ایشو جو ہے یہ تو اس وقت پورے پاکستان سے جو ساری آنکھیں ان پر لگی ہوئی ہیں وزیر اعظم پہ، وہ صرف اس پہ کیونکہ ان کو واپس بھی پاکستان آ کے جو ہے بتانا ہے کہ وہ یونائٹیڈ نیشنز میں کیا بات کر کے آئے کشمیر کے اوپر، تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کا بھی پریشر ان پہ کافی ہوگا، اور وہ اس کو وہاں جس طریقے سے پیش ہونا ہے اس کی جو تیاریاں ہوئی ہیں وہ تو سامنے پورا کیا جائے گا.
بہت شکریہ آپ کا ارشد سلیم صاحبہ. پروفیسر حمید النعیم صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ. زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے معید صدیقی صاحب نے. آپ گفتگو کریں گے جو امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی، ذرا سا آپ کچھ بتائیں گے معید صدیقی صاحب.
تو ایک طرفہ جب مشن سے پریس ریلیز جاری کی گئی ہے ملاقات کی، تو اس میں جو گفتگو کا ٹاکنگ پوائنٹ جو تھے اس میں یہی تھا کہ جو ضربیہ آپریشن کے حوالے سے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، اس کے علاوہ پاکستان نے जो टेररिज्म के हवाले से अपनी कुर्बानियां दी हैं या पाकिस्तान जो एफर्ट्स कर रहा है उससे उनको आगाह किया। उसके साथ साथ उन्होंने जो बिजली का बहरान है उसके हवाले से उनको आगाह किया, जिसपे प्रेस रिलीज के मुताबिक जॉन कैरी ने बड़े इत्मीनान का इजहार किया जिस तरह काम चल रहा है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब ने जो माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है पाकिस्तान की उसके हवाले से जिक्र किया। और फिर अगेन जैसा बात हो रही थी आपके पिछले जो मेहमान थे उनसे भी, कश्मीर बहरहाल इसका टॉकिंग पॉइंट रहा है और कश्मीर में जो कुछ वहाँ गुज़िश्ता दिनों 107 अफराद शहीद हो चुके हैं और जो वहाँ पूरी तहरीक जारी है उसके हवाले से जिक्र हुआ है। अच्छा, ये चीजें जाहिर बात है कि वहाँ से आई हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन कोई ऐसी चीज जॉन कैरी ने इस हवाले से क्या कहा है? उसमें जो कहा गया है उसमें अप्रिसिएशन है हर बात पे, जिसमें अफगान जो बॉर्डर उनसे ताल्लुकात बेहतर करने को कहा गया है, लेकिन जॉन कैरी की तरफ से क्या इस पे आवाज उठाई गई है? जो वाकया हुआ है उसमें क्या पाकिस्तान से कोई वजाहत तलब की गई? इस बात की कोई चीज इसमें नजर नहीं आई हमें। जी
अच्छा, हमारे साथ आप रहिएगा डॉक्टर जुबैर इकबाल। ये फरमाइए कि अब ये जो केस पेश करेंगे जो इस वक्त तो प्रेजेंट सिनेरियो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का और जो टेंशन है, उसके बाद आप ये बहस को बैन अल्कवामी मुबसरी समझते हैं कि उसी जोर शोर से पेश कर सकेंगे अपना केस?
है कि आया बाकी दुनिया है वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगी, अगर तैयार होगी तो किस लेवल पर तैयार होगी। याद है कि इस वक्त जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है और जो ग्लोबल इश्यूज हैं वो काफी बदल चुकी हैं। कश्मीर यकीनन एक पुराना इशू है, लेकिन इसके साथ साथ जो मेजर इश्यूज हैं वो मिडल ईस्ट, सीरिया और एशिया के इश्यूज हैं। वो इश्यूज ऐसे हैं जिनमें के तमाम के तमाम जो मेजर ममालिक हैं वो शामिल हैं, इसलिए उनको कश्मीर के मुतालिक या पाकिस्तान हिंदुस्तान की मुश्किलात के मुतालिक देखने के लिए उनको अपने फोकस को बदलना होगा। ऐसे फोकस को बदलने के लिए कई कई इस किस्म के एक्शन लेने जरूरी होंगे और कई इतनी पॉलिसीज पे नजरसानी करनी होगी जो इस वक्त वो करने के काबिल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये उम्मीद रखना कि ये जो इवेंट हुआ है इसकी वजह से कोई कंस्ट्रक्टिव किस्म के कोई इकदाम लिए जाएंगे बाकी दुनिया की तरफ से, ये गलत है इनकी बात है। लेकिन ये जरूर होगा कि ये एक नया इशू ऐड हो जाएगा जिसकी वजह से तमाम दुनिया को ये सोचना होगा कि नई मुश्किलात को देखते हुए क्या पुरानी मुश्किलात को भूल जाना चाहिए या उनके मुताबिक भी सोल्यूशन करने चाहिए। जैसे आपको मालूम है अगर ये मौका ठीक तरह से इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों अपने हाई चेयर से उतर के नीचे आ जाएं, एरोगेंस को छोड़ दें और सोचें कि इस मामले में दोनों के नुकसान हैं और इनको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन में यकीनन जो डी एस्केलेशन होगी उसके कंस्ट्रक्टिव असरात सिर्फ दोनों ममालिक पे ही नहीं होंगे बल्कि दुनिया पे भी होंगे। लेकिन इनको कौन समझाए, ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। इनको समझाने के लिए आपको लीडरशिप चाहिए, लेकिन जैसे आपको मालूम है कि इस वक्त जहां तक अमरीका का ताल्लुक है वहां पर लीडरशिप बदल रही है और जहां तक रशिया का ताल्लुक है वहां की लीडरशिप जो है वो जिन्हें कहना चाहिए एक पत्थर में मुंजमद हो चुकी है। तो उसके साथ साथ मगर जो यूरोपीय ममालिक हैं वो इस काबिल नहीं कि कुछ कर सकें और जो 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 चीन है वो अपने मुतालिक ही इस वक्त सोच रहा है और कॉशियस किस्म के स्टेप्स ले रहा है क्योंकि वहां पर नॉर्थ कोरिया और दूसरे मुश्किलात पैदा होती चली जा रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ इंक्रीमेंटल किस्म के फैसले हो सकते हैं, कोई इंक्रीमेंटल एक्शन हो सकता है जिसमें स्टैंड स्टिल एक आम किस्म का इशू हो सकता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान। इसको करने के लिए बहुत ज्यादा यहाँ दीदा होने की जरूरत है जिसकी उम्मीद है मुझे कम नजर आती है।
जुबैर साहब हमारे साथ रहिएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम न्यूयॉर्क एक्सप्लोजन और अमेरिकन सियासत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
मौई साहब ये बताइए कि FBI ने जो एक अनाउंसमेंट किया है कि अहमद खान रहीमी नामी शख्स जो है वो अफगान एक मतलूब है, उनको न्यूयॉर्क एक्सप्लोजन के सिलसिले में, अब इसमें फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हैं, क्या सूरत हाल बन रही है? मोहित साहब आप लाइन पर हैं?
जी हाँ, मैं बता रहा था कि ये जो अभी इस पे एक अलर्ट जारी किया गया है और जो پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ نیویارک کے جتنے بھی رہائشی تھے ان کو ٹیلیفون پہ ایک الرٹ جاری ہوا ہے جس میں ان کا خاکہ بتایا گیا اور کہا گیا کہ اس کے لیے خاکے کے لیے میڈیا کو دیکھا جائے. تو اس حوالے سے ایک نئی چیز ہے جو پہلی مرتبہ ہم نے دیکھی ہے. لیکن دوسری طرف جو بتایا جا رہا ہے کہ اب جو نئی بات سامنے آ رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنی جگہ 4 سے 5 جگہ یہ ڈیوائسز جو پائی گئی ہیں وہ ایک اکیلے آدمی کا کام نہیں ہو سکتا ہے. ابھی تک فردر ڈیٹیل اتنا دی نہیں گئی ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے. اور بنیادی طور پہ پہلے بتایا گیا تھا کہ بیلٹ پارک وے میں جن 5 افراد کو پکڑا تھا ان سے گفتگو ہوئی, ان سے جو تفتیش کے بعد جو ہے نا ان کا نام سامنے آیا تھا. تو اس حوالے سے ابھی ایک الرٹ جاری ہے اور ان کی تلاش جاری ہے. یہ خود اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, اس فردر ڈیولپمنٹ کا لوگوں کو انتظار ہے.
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال, قبل اس کے کہ میں آپ کے پاس آؤں, مسعود عبدالی صاحب مجھے یہ اور بتائیے کہ جو منیسوٹا میں کل واقعہ ہوا تھا جس میں ایک صومالی باشندے نے 8 آدمی کو زخمی کر دیا تھا, تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز بتائیں گے ہمارے سننے والوں کو؟
السلام علیکم. جی یہ ہفتے کے صبح 8 بجے قریب یہ منیسوٹا کے وسط میں ایک شہر ہے سینٹ کلاؤڈ, جو غالباً اس علاقے کا سب سے بڑا شہر ہے, یہ منیپولس سے 65 میل شمال مغرب میں واقع ہے. وہاں کے ایک مال میں ایک شخص جو ہے وہ نوجوان جو چہرے مورے سے شمالی لگ رہا تھا, جس کا نام بعد میں دہران ادان بتایا گیا, اس نے چاقو سے لوگوں پر حملہ کر دیا اور وہ اس دوران کو تقریباً 9 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے. اور اس کے بعد اسے وہی مال میں کوئی ایک چھٹی پر موجود ایک سپاہی پولیس کا افسر تھا جس نے اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا. تو بظاہر تو ابھی اس کے فوراً بعد جو ہے داعش نے اس شخص کو ظاہر کو اپنا مجاہد یا اپنا کارکن تسلیم کیا ہے. تو فی الحال تو خبریں اس کے علاوہ ظاہر کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کوئی ابھی فی الحال کوئی اہم خبر نہیں ہے, سوائے اس کے 2-3 بار اسے اسپیڈنگ کے ٹکٹ ملے تھے. اور اس کے فیملی کے لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے تو اس کے ابھی فی الحال کردار سے تو ایسی بات واضح نہیں ہوئی کہ اس محرکات کیا تھے. لیکن اس میں جو اہم بات جو سیاسی طور پر ہے جو ہمارے لوگوں کو معلوم اور سامعین کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں 435 جو ارکان کانگریس ہیں ان میں صرف 2 مسلمان, اس میں ایک صاحب کیتھ ایلیسن جو ہیں وہ منیسوٹائز ہیں. اس کے علاوہ صومالی مہاجرین کی سب سے بڑی جو آبادی ہے وہ منیسوٹا میں. منیسوٹا ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا گڑھ ہے, اس کا گورنر, نائب گورنر, دونوں سینیٹر اور 8 میں سے 5 کانگریس مین یہ جو ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ہیں. اور یہاں جو گورنر صاحب جو ہیں ڈیٹن وہ خود بڑے حامی ہیں اس کے صومالی مہاجرین کے, انہوں نے وہاں پر بڑی تعداد مہاجرین کا آباد بھی کرایا. بلکہ ایک بڑا ایک تاریخی واقعہ یہ ہوا کہ ابھی جب صوبائی اسمبلی کے لیے یعنی جو اسٹیٹ کانگریس کا الیکشن ہو رہا تھا تو وہاں پر ایک کانگریس وومن ہے فلس کار جو گزشتہ 44 سال سے منتخب ہو رہی تھی, ان کو ایک نوجوان الہان عمر خاتون ہے صومالی, انہوں نے پرائمری کے انتخابات میں انہیں شکست دے دی. تو اس لحاظ سے منیسوٹا سیاسی طور پر آج کل خاصی لائم لائٹ پر ہے اور اس جو واقعہ اس سے میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پر خاصے اثر پڑیں گے, اس لیے کہ ویسے بھی جو ٹرمپ فیکٹر ہے جو تارکین وطن کے بارے میں خاصے حساس جذبات رکھتے اس کا جو ہے یعنی میرا خیال ہے کہ اس واقعے سے خاصا منفی اثر پڑے گا.
اچھا ہم نے کل بھی اس بارے میں گفتگو کی, ڈاکٹر زبیر اقبال یہ فرمائیے کہ یہ جو پیدل پہ واقعات ہو رہے ہیں, نیو یارک میں ہوا, اس سے پہلے نیو جرسی میں ایک دھماکہ ہوا, منیسوٹا میں یہ واقعہ ہوا, فلوریڈا کی ایک مسجد پر حملہ ہوا, واشنگٹن ڈی سی میں کئی لوگ مارے گئے, تو کیا یہ سب کچھ جو مجموعی صورتحال ہے ہم گفتگو کرتے رہے ماضی میں بھی کہ یہ الیکشن کیمپین خوف کی بنیاد پر چلائی جا رہی ہے, تو کیا اس کا بینیفٹ کسی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی کو مل سکتا ہے؟
دیکھیے اس قسم کے جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ ایکسٹریمزم بڑھ رہی ہے, تو ایکسٹریمزم جو ہے وہ ایک خاص طور پہ ایک پارٹی کو تو سپورٹ کرتی ہے جو کہ ریپبلکن پارٹی ہے اور خاص طور پہ جو ٹرمپ ہیں ان کو سپورٹ تو کرتی ہے, لیکن دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ سوچنا ضروری یہ ہے کہ کس حد تک یہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ مین اسٹریم ہوتی چلی جا رہی ہے یا نہیں. جیسے خبروں کے متعلق یہ محسوس ہوتا ہے اور جیسے انالیسس کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے, ایکسٹریمزم یقین بڑی ہے لیکن اس کے جنرل قسم کے الیکٹریٹ پہ اثر نہیں ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہی ایکسٹریمسٹ تھے وہ زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسٹریمسٹ کی تعداد بڑھ گئی ہے, اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. لیکن اس کے اثرات جہاں تک معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ دیکھ سکتے ہیں اچھے نہیں ہیں.
بہت شکریہ زبیر اقبال صاحب آپ کا. مئی صدیقی صاحب یہ بتائیے کہ آپ نیو یارک میں موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ وہاں ایک بڑا ہائی پروفائل ایونٹ ہونے والا ہے جنرل اسمبلی کا, بہت سارے سربراہان مملکت و حکومت وہاں پہنچنے والے ہیں, وہاں پر مزید کیا انتظامات کیے گئے ہیں خاص طور پر اس ایکسپلوژن کے بعد؟
اس میں مزید 1000 مقامات پہ مزید انہوں نے اس میں اپنی نفری بڑھائی ہے. اس کے علاوہ پہلے سے ہی کافی لوگ موجود تھے اسی حوالے سے, جب یہ دھماکہ ہوا تھا تو پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں جو نیو فوجی دستہ جسے نیشنل گارڈ کہتے ہیں وہ فوری طور پہ وہاں پہنچ گئے تھے, تو وہ موجود تھے اس لیے وہاں پہنچ گئے تھے. تو خاص طور پہ کیونکہ یہ واقعہ بھی کوئی بہت زیادہ دور نہیں, 2 سے 3 میل کے جو فاصلے پہ یہ واقعہ ہوا تھا, کیونکہ اقوام متحدہ کے اجلاس کے حوالے سے تقریباً 135 ممالک کے سربراہان مملکت یہاں آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے جو مختلف ممالک کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ پہنچے, تمام ہوٹلز یہاں بک ہیں. بہت سختی بڑھا دی گئی ہے پہلے کے مقابلے میں, ہم محسوس کر سکتے ہیں. پہلے تھوڑی بہت آسانیاں تھیں ہمارے آنے جانے میں, لیکن اس وقت تھوڑی سی انہوں نے سختی میں اضافہ کیا. لیکن ایک چیز بہرحال ہے, یہاں نیو یارک پولیس کے حوالے سے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ انہوں نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ بہت زیادہ عوام کو ان کی مشکلات کا شکار نہیں ہو رہی ہے. جی
اچھا مسعود عبدالی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ آپ ہیوسٹن میں اور وہاں پر جو الیکشن کی صورتحال, اچھا مسعود عبدالی صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی, وہ دوبارہ لے رہے ہیں ان کو. ان دا مین ٹائم موئے صاحب آپ یہ اور مجھے بتائیے کہ آپ ظاہر کا کور بھی کر رہے ہیں, تو الیکشن کی جو ہم نے ابھی گفتگو کی, آپ سے کل بھی گفتگو ہوئی تھی, زبید اقبال صاحب سے بات ہوئی ہے, الیکشن کی جو گہما گہمی ہے اس پر اس قسم کے واقعات کس طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں یہاں پر؟
جی اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں, کوئی معمولی سا بھی تجزیہ نگار اس پہ یہ بات کر سکتا ہے کہ بہت زیادہ اثرات اس کے مرتب ہوں گے, خاص طور پہ جو اس قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہیں, کیونکہ جیسا آپ نے کہا کہ یہ پوری بنیاد اس الیکشن کی کم از کم ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے خوف پہ ہے. اور یہ بات ہم ایک پاکستانی کمیونٹی سے, جب کلنٹن سابق صدر خطاب کر رہے تھے وہاں موجود تھا, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ٹرمپ کے پاس سوائے خوف کے کوئی نہیں ہے, اور وہ آنے والے کل سے لوگوں کو ڈراتے ہیں. تو وجہ یہی ہے کہ جب اس قسم کے واقعات ہوں گے تو کانسپریسی تھوریز میں بھی اضافہ ہوتا ہے, کیونکہ مسلمان, امریکہ کا مسلمان ایک وفادار امریکی مسلمان ہے اور وہ محبت کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے وہ ہمیشہ اس میں کانسپریسی بھی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ خاص طور پہ کروایا جا رہا ہے. لیکن قطع نظر اس سے کہ یہ واقعہ کروایا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا, لیکن لوگ یہ سلسلہ جوڑتے ہیں کہ جب جارج بش کی سیکنڈ ٹرم میں پوزیشن خراب تھی, اس وقت اسامہ کے ایک ٹیپ نے پوری صورتحال تبدیل کر دی تھی. اسی طریقے سے خدا نخواستہ کوئی ایسا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ایک دن میں پوری کمپین کی صورتحال تبدیل ہو سکتی ہے. اس مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان اور خاص طور پہ پاکستانی بہت آگے آئے ہیں. میں نے کئی پروگرامات اٹینڈ کیے ہیں جرنلسٹ کی حیثیت سے, میں پہلی مرتبہ محسوس کر رہا ہوں اپنے گزشتہ 20 سالوں میں کہ پاکستانی کمیونٹی مکمل طور پہ انوالو ہو رہی ہے, مساجد انوالو ہو رہی ہیں, مساجد کے خطبوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ووٹ ڈالیں, تو اس حوالے سے ایک اچھی خبر تھی. لیکن دوسری طرف اس قسم کے واقعات مسلمانوں میں خوف یا مسلمانوں کو احساس جرم کا شکار کر دیتے ہیں. ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے, پھر وہ مسلمان اگریسو ہونے کے بجائے ڈیفینسو ہو کے اپنی وضاحتیں شروع کر دیتا ہے کہ جی ہم نے ایسا نہیں کیا, ہم تو وفادار ہیں. تو ہمیں وفاداری شو کرانے کے لیے مسلمانوں کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں جو ہے وہ جو صورتحال ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ یا جو ایسے لوگ ہیں جو اس پوری نفرت کی بنیاد پر مہم چلا رہے ہیں, ان کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ ایک بڑی کامیابی کی خبر لا سکتا ہے. جی
ویسا بہت شکریہ اس تجزیے کا. مسعود عبدالی صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت اوور آل جو صورتحال بن رہی ہے یہاں پر, جیسا تشدد بھی نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ آپ کے علاقوں میں وہاں پر الیکشن کیمپین کو کس طرح سے افیکٹ کر رہا ہے؟
دیکھیں اس میں امریکہ چونکہ بڑا متنوع ملک ہے لسانی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے, تو یہ جو ریاستیں ہیں جنوب کی, یعنی میری رہائش چونکہ ٹیکسس میں ہے تو ٹیکسس ہے, لوئیزیانا ہے, ٹیکسس ہے یعنی میکسیکو ہے, اور اس کے علاوہ شمال کی ریاستیں یعنی جنوبی کیلیفورنیا ہے, ان سارے علاقوں میں چونکہ ہسپانوی آبادی بہت زیادہ ہے, سیاہ فام آبادی شہروں میں بہت زیادہ ہے, تو ان علاقوں میں تو شاید اس قسم کی مہمات, اس قسم کے واقعات کا کوئی بہت زیادہ نیگیٹو اثر نہیں پڑے گا. اور جیسا کہ اس سے پہلے ایک محترم جنہ کے فرمانے سے بات صحیح ہے کہ انتہا پسند مزید انتہا پسند ہو رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ عام لوگ یہ ہیں ان میں اندر بھی انتہا پسند کا رجحان بڑھ رہا ہے. یقیناً اس قسم کے واقعات سے اصل میں جو حکمت عملی ہے ٹرمپ صاحب کی وہ یہی ہے, عدم تحفظ وہ پھیلا رہے ہیں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, یعنی ان کا منشور کا حصہ ہے کہ موجودہ انتظامیہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے وہ دہشت گردی کے انسداد کے لیے سنجیدہ نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک ریڈیکل اسلام کے بارے میں ایک مثبت اپنا ایک واضح موقف اختیار نہیں کیا. تو اس کی وجہ سے یعنی ان واقعات کی وجہ سے جو ہے جمبو علاقے جو سفید فام ہیں بڑی تعداد میں کنزرویٹو ہیں, مثلا ٹیکسس کے اندر کے علاقے یا یہ جو دوسرے دیہی علاقے ہیں وہاں پر تو یقیناً ان قسم کے واقعات کی وجہ سے ٹرمپ صاحب کی سپورٹ میں اضافہ ہوگا اور عدم تحفظ کا اثرات پیدا ہوگا. اور اس میں جو خطرہ ایک جو بڑی خطرہ ڈیموکریٹک پارٹی محسوس کر رہی ہے کہ ایک سونامی آئے گا ان لوگوں کا ووٹ ڈالنے کے لیے جو اس سے پہلے کبھی ووٹ سفید فام لوگ جس سے پہلے کبھی ووٹ نہیں ڈالتے تھے, یعنی وہ لوگ جو ہائی اسکول ڈراپ آؤٹس ہیں تعلیم یافتہ نہیں ہے جنہوں نے کالج کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے وہ اس وقت بہت زیادہ پرجوش ہیں ٹرمپ کی حمایت میں اور اس قسم کے واقعات کی وجہ سے ان کو حوصلہ ملے گا اور ان کو امید پیدا ہوگی کہ اگر بڑی تعداد میں ووٹ ڈالیں تو ان کا امیدوار اس بار کامیاب ہو سکتا ہے. تو اس قسم کے واقعات سے جو جوش و خروش پیدا ہو رہا ہے سفید فام آبادی میں اس کی وجہ سے یعنی سفید فام آبادی وہ نوجوان جو ہائی اسکول ڈراپ آؤٹ ہیں زیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے میرا خیال اس قسم کے واقعات سے اثر پڑے گا. لیکن جو عام آبادی ہے اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے واقعات سے اللہ کہ ان واقعات میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے انتخابات تک. اس سے پہلے اس کے علاوہ میرا خیال ہے اس کے بہت زیادہ منفی اثرات انتخابات پر ایز آف ناؤ اب تک کی صورتحال اس کے مطابق نہیں پڑے گا.
بہت شکریہ مسعود عبدالی صاحب, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فاروق خستہ صاحب نے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سیرا کے بارے میں بات کروں گا لیکن جب یہ گفتگو ہو رہی ہے تو میں یہ اور ضرور چاہوں گا آپ سے کہ جو ریڈیکل اسلام کی بات ہوتی ہے کیا اس کو بطور ایک سلوگن کے استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر بعض حلقوں میں؟
بالکل اگر سلوگن کیا جا رہا ہے اور یہ ہے کہ ریڈیکل ایکٹ ہے یا کم لوگ جو ایکٹ کرتے ہیں وہ پوری کمیونٹی کو بلیم کیا جا رہا ہے
جی
پوری کمیونٹی کو بلیم کیا جاتا ہے. لیکن اس کا جو اگر ہم اس برے کی کچھ بہتر چیز نکالیں تو وہ یہ ہے کہ صدر اوباما نے بہت سختی کے ساتھ اس چیز سے وہ ڈرے رہے ہیں کہ یہ انڈیویجل ایکٹ ہے کمیونٹی کو آپ بلیم نہ کریں اور انڈیز ریٹرن کر لیجیے, یعنی ڈیموکریٹک پارٹی ایز اے ہول جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہی. تو یہ طبقہ ہے خاص ریپبلکن پارٹی کے اندر جو اس قسم کی ہلارا ہے اور اصل مقصد وہ ہے کہ خوف پھیلانا انسرٹنٹی کریٹ کرنا تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں پروٹیکشن کے لیے اور وہ اگلے الیکشن میں زیادہ سے زیادہ ووٹ دے سکیں.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اس کے بعد ہم پھر گفتگو کریں گے مڈل ایسٹ کے حوالے سے آپ سے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک ڈاکٹر فاروق حسنا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شام کے بارے میں امریکہ اور روس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا اور یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اس معاہدے کے تحت حلب میں پھنسے ہوئے اور دوسرے علاقوں میں پھنسے ہوئے لوگوں تک کو انسانی بنیادوں پر امداد پہنچائی جا سکے گی, لیکن جو اقوام متحدہ کے ایمرجنسی ریلیف کوآرڈینیٹر ہیں انہوں نے آج یعنی پیر کے روز یہ بات کہی ہے بڑے درد کے ساتھ, بڑے دکھ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہ 75,000 آدمی حلب میں ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان تک امداد نہیں پہنچائی جا رہی ہے. ادھر جیسا کہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک سیرین آرمی ہیڈ کوارٹر پر حملے کے نتیجے میں بقول روس کے امریکہ کے اتحادیوں نے حملہ کیا اور اس میں 60 کے قریب سیرین فوجی مارے گئے. روس نے ایمرجنسی اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا سلامتی کونسل کا جس کی امریکہ نے مخالفت کی, اور آج امریکی وزیر خارجہ نے یہ بات کہی ہے کہ امداد نہ پہنچنے دینے کے ذمہ دار صدر بشار الاسد ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس معاہدے کا مستقبل کیا ہے؟ اب
پیچھے جانا پڑے گا زیادہ نہیں کیا تھا کہ پہلے تو روس اور امریکہ بالکل آپس میں مختلف کیمپوں میں تھے, بات بھی نہیں کر رہے تھے, مختلف گھروں کو سپورٹ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ایک ایسی اسٹیج آئی کہ جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی دونوں ممالک میں, جس میں ڈاکٹر ایسر کی حکومت کو بھی مانا گیا کہ ان کو ہٹانا ضروری نہیں ہے, اور ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی. اب آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹھوس قسم کا, بہت ٹھوس تو نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال ایک اسٹرکچرل انڈرسٹینڈنگ ہوئی, جہاں جب کہ قطر میں انہوں نے کنٹرول کا سسٹم اسٹیبلش کیا, اس میں امریکی اور روسیوں نے یہ طے کیا کہ دوسرا فریق جب بھی کوئی کاروائی کرے گا کسی کے خلاف تو وہ پہلے اطلاع دے گا. اب یہ جو امریکی کی بمباری کی بات کی جا رہی ہے, امریکنوں نے ان کو اطلاع دی تھی, لیکن وہ بیچ میں جو گیپ تھا وہ اتنا زیادہ ہو گیا, 20 منٹ کا گیپ ہوا کہ جب تک روسی ان کو بتاتے یہ انسانی فوجیں ہیں, یہ وہ نہیں ہیں القاعدہ کے لوگ جن کو آپ سمجھ کے حملہ کر رہے ہیں, اس وقت تک امریکہ کے طیارے کاروائی کر چکے تھے. لیکن اس کے بعد پھر یہ محسوس کیا گیا کہ اس کو اور زیادہ بہتر کیا جائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک کمیونیکیشن لنک بن گیا ہے امریکہ اور روس کا, اس کے لیے چاہے کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں, کتنی بھی مسئلے کیوں نہ ہوں, لیکن جب ایک انسٹیٹیوشن لنک بن جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز آگے بڑھ گئی ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے روس اور امریکہ کی, کم سے کم ہم نے جو داعش ہے اور القاعدہ کے گروپس ہیں ان کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے, اور یہی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم آپس میں کوآرڈینیٹ کریں اپنے جو حملے ہیں اور وہ ہم ان سے جائیں, اور باقی دوسری جو باتیں ہیں وہ ہم ان کو بعد میں ڈیل کریں گے. یہ کوالیشن ہوئی, اس میں یہ خطرہ تھا کہ شاید یہ پورا سسٹم ختم ہو جائے, لیکن فوراً امریکہ نے اپنی غلطی مان لی اور انہوں نے کہا کہ یہ غلطی سے وہاں پہ بمباری ہوئی, ہم نے جان بوجھ کر نہیں کی تھی یہ فوجوں پہ, اور اس بات پہ یہ بھی جو میں نے پہلے کہا یہ وجہ یہ بتائی تھی کہ 20 منٹ کا گیپ آ گیا تھا کمیونیکیشن میں, اس کی وجہ سے روسیوں نے ان کو انفارم کیا لیکن بہت دیر ہو چکی تھی. تو اس سے لگ بھی رہا ہے کہ آگے چل کے جو ایک بڑی خوفناک قسم کی شام میں اور بڑی کنفیوزنگ بھی جنگ چل رہی تھی, جس میں مختلف فریقین کے مختلف خیالات تھے, وہ تھوڑے تھوڑے کم سے کم جو بڑی دو طاقتیں ہیں روس اور امریکہ, ان میں ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے, اور جو قطر میں انہوں نے ایک سسٹم اسٹیبلش کیا ہے تو اگر تو وہ سسٹم یاد رہا جو بیسٹ ڈیولپمنٹ کیا ہے اور اس میں یہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر سکے, القاعدہ کے اوپر ہی صرف ان کا فوکس رہا, تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو حالت جیسے آپ نے بات کی کہ وہ بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے, تو اس کی ان کی جو ریلیف کی بات جو ہے وہ آگے چل امید ہے کہ چل سکے گی.
جی 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 ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر صاحب لائن پر ہیں. جی
جی میں تو
جی
جی تو میرا یہ کہنا تھا کہ ایک طرف تو بہت مسئلے ہیں, بہت مس انڈرسٹینڈنگ, اور آپ کو یہ بھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ کی طرف سے بھی مخالفت آ رہی ہے, امریکہ کے اندر سے بھی جو روس کے ساتھ کس لیول کی امریکہ سے جان کیری نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے وہ روسی اس پہ کھڑے نہیں ہوں گے, لیکن جان کیری کا یہ کہنا ہے کہ چلیے ان کو آزما کے دیکھتے ہیں, ہم نے ان کو پروپوزل دیا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک اس پہ عمل کرتے ہیں, تو ان کو پہلے سے الزام ہم نہ دیں. لیکن یہی لگ رہا ہے کہ روسی بھی اس چیز سے تیار ہو گئے ہیں کہ وہ جہاں تک داعش کا تعلق ہے, القاعدہ کا تعلق ہے, وہ اس پہ تعاون کریں گے امریکہ کے ساتھ. جب ایک شعبے میں تعاون شروع ہو جائے تو پھر امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ دوسرے شعبوں میں بھی اسی قسم کا تعاون ہوگا.
اچھا,
تو اگر اسی قسم کا تعاون یہ بڑھتا ہے تو پھر وہاں پہ ہیومینیٹیرین جو مسئلہ ہے وہ بھی حل ہونے کا امکان.
اچھا ڈاکٹر, ایک آخری بات اس سلسلے میں کہ دو اور میجر پلیئرس ہیں اس ریجن میں, ایران اور سعودی عرب. ظاہر ہے کہ یہ بات تو ایران کے تو مفاد میں جاتی ہے, اس کے انٹرسٹ میں کہ بشار الاسد اپنی جگہ قائم رہے, اور روس کے بھی انٹرسٹ میں ہے, لیکن سعودی عربیہ کس طرح اس پر ریئیکٹ کرے گا؟
میرا خیال ہے کہ سعودی عربیہ کافی حد تک ریلیونٹ ہو گیا اب سیریا کے سلسلے میں, اس لیے کہ جب امریکنز نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے ان کے ساتھ روسیوں کے ساتھ, اب ایران کی روسیوں کے ساتھ پہلے ہی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی. تیسرا یہ ہوا کہ جب ترکی کا کوپ ابھی شروع ہی ہوا تھا, ایران نے ترکی کے حکومت کی حمایت کی, اور اس کے بعد ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ ترکی کے وزیر خارجہ ایران جاتے ہیں, ایران کے وزیر خارجہ ترکی آتے ہیں, اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ سیریا سے ہم رہے ہیں جو کہ کہاں یہ ایک دوسرے کے اتنے مخالف ہے ترکی اور ایران, اور کہاں یہ کہا جا رہا ہے اس لیے کہ ترکی نے یہ محسوس کیا کہ ایران وہ چند ملکوں میں سے ہے جنہوں نے ہماری کوک دوران ہماری بات میں دوران ہماری حمایت کی ہے. اس لیے یہ ساری جو نئی الائنمنٹ بنی ہے اس پورے خطے میں, یعنی روس ایران اور ترکی اس طرح سے امریکن کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ, اس سے میرا نا سائڈیز کافی ریلیونٹ ہو گئے ہیں, وہ کافی پیچھے چلے گئے ہیں.
ڈاکٹر فاروق حسنات, ایز یوزول بہت شکریہ آپ کی زحمت کا, آپ نے اپنا بہت اچھا ان پٹ دیا, میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. سامعین, ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کریں گے کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے نئے عدالتی سال کے آغاز پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی کے حوالے سے کیا کہا ہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک سابین. جو جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر منعقد ہونے والی ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کو دہشت گردی کا سامنا ہے, وہ اس کی لپیٹ میں ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ اس میں اگرچہ اکثر اوقات بیرونی ہاتھ شامل ہوتا ہے, مگر اسے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر سے بھی حمایت اور مدد حاصل ہوتی ہے. اس سلسلے میں بدقسمتی سے بعض سیاسی جماعتیں بھی اپنے مفادات کی خاطر ان عناصر کی حمایت کرتی ہیں, اور جیسا کہ کراچی بدامنی کیس اور بلوچستان بدامنی کیس میں یہ عدالت اس بات کا ذکر بھی کر چکی ہے کہ بعض تخریبی عناصر کے روابط اور تعلقات مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں سے پائے گئے ہیں, جس کا فوری تدارک کیا جانا چاہیے. ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر سجاد نصیر صاحب نے. پروفیسر صاحب, یہ فرمائیے کہ جسٹس, چیف جسٹس جو بات کہہ رہے ہیں, یہ باتیں بعض حلقوں کی جانب سے پہلے بھی کہی جاتی رہی ہیں, تو اس سلسلے میں خود عدالت کا کیا رول ہونا چاہیے؟
دیکھیں جی, عدالت کا رول ہونا چاہیے.
پروفیسر صاحب, آپ کی لائن بہت خراب ہے, آپ کی لائن بہت خراب ہے, میں آپ کو دوبارہ ڈائل کرتا ہوں, آپ براہ کرم بند کیجئے, آپ کے گھر کے نمبر پہ ڈائل کرتے ہیں دوبارہ.
آواز کٹ رہی ہے آپ کی.
جی, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, آپ بند کیجئے, میں دوبارہ آپ کو لیتا ہوں. تو سامعین, ہم گفتگو کر رہے تھے, پروفیسر سجاد نصیر صاحب ہیں جن کی لائن خراب ہو گئی ہے, اور چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں جو جیسا کہ میں نے کہا کہ نئے عدالتی سال کے آغاز پر انہوں نے تقریب سے خطاب کیا تھا, انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر بیرونی عناصر کے ساتھ ساتھ تو اندرونی عناصر بھی, خاص طور پر انہوں نے سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا ہے, اس سلسلے میں بعض تقریبی عناصر کی مدد کرتی ہیں تو اس کا تدارک ہونا چاہیے. اور جیسا کہ ان پروگراموں میں اور دوسرے پروگراموں میں بار بار مبصرین کی جانب سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر چونکہ پوری طرح عمل نہیں ہو رہا اور بعض سیاسی مصلحتیں آڑے آتی ہیں, اس لیے یہ ممکن نہیں رہا ہے کہ آپ جڑ سے دہشت گردی کو ختم کر سکیں. اس کے لیے ملک کی تمام سیاسی جماعتوں, تمام ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کو اس سلسلے میں مل کر کام کرنا ہوگا, تاکہ اس صورتحال سے نپٹا جا سکے جو کہ ضرب عبض کی بات کی صورت حال ہے, یعنی جس میں دہشت گردوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, ملک سے نکالا جا رہا ہے, لیکن چونکہ ایسے اقدامات نہیں ہو رہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر قائم کیا جا سکے, اس لیے وہ دہشت گرد نہ صرف یہ کہ واپس آ رہے ہیں بلکہ وہ ری گروپ بھی ہو رہے ہیں, اپنے آپ کو ری آرگنائز بھی کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں حال ہی میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہونے والے حملے, ان میں مارے جانے والے لوگوں کی تعداد اور ہونے والا نقصان اس بات کو ثابت کرتا ہے, اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ دہشت گرد دوبارہ واپس آ رہے ہیں, اور اس کے لیے ان تمام عناصر کو متحد ہونا پڑے گا جو ان کو اپوز کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردی ختم کی جائے. سامعین, ہم ٹیلی فون لائن پر اپنے پارٹیسپینٹس کو لینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انفارچونیٹلی ٹیلی فون لائن نو پہ رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو کنٹینیو کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹن کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو وی او اے ڈاٹ کام. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
ہمیں جوائن کیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے, سینیٹر ہیں اور سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے. یہ بتائیے کامران مرتضیٰ صاحب کے, جو بات کہی ہے چیف جسٹس نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہ ان میں سے بعض جماعتیں تخریب عناصر کو سپورٹ کرتی ہیں, میرے پاس وقت کم رہ گیا ہے, یہ فرمائیے کہ کیا اس میں خود سپریم کورٹ کا رول کیا ہو سکتا ہے؟
اس میں سپریم کورٹ کا رول یہ ہو سکتا ہے کہ اگر چیف صاحب نے اتنی بڑی بات کی ہے تو پھر سو موتوں کسی دن کام آئے گا, سو موتوں میں لینا چاہیے اور اس معاملے کو سیٹل کرنا چاہیے, ورنہ تو یہ نیشنل ایکشن پلان ہو گیا, ضرب عمل ہے, یہ سارا کچھ ناکام ہو جائے گا. اور سپریم کورٹ کو اس معاملے میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے قوم کی بہتری کے لیے. اس سے بہتر جو ہے نا وہ کیا ہو سکتا ہے؟
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے پروفیسر سجاد نصیر صاحب نے. سجاد نصیر صاحب, جو بات کہی ہے چیف جسٹس نے بحیثیت چیف جسٹس, کیا ان کی ذمہ داری اس سلسلے میں کیا عائد ہوتی ہے؟
دیکھیں کہ یہ جو بیان آج والا ہے اور اس سے پہلے بھی ان کی جو تقاریر آئی ہیں, انہوں نے پبلک ایشوز پہ اور پبلک انٹرسٹ کے حوالے سے گفتگو کی ہے, اور اپنے خیالات کا بارہا اظہار کیا ہے کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے. اور آج کی تقریر خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کے حوالے سے جو انہوں نے بات کہی ہے, تو سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایز چیف جسٹس آف پاکستان یہ آپ کی جو ریسٹرکشن میں آتا ہے کہ آپ پبلک ایشوز پہ اور پولیٹیکل ایشوز پہ تبصرہ کریں, کیونکہ عام طور پہ جو ٹریڈیشنل ویو ہے جوڈیشری کا وہ تو یہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ پبلک ایشوز پہ بیانات جاری نہیں کرتی ہے.
اچھا,
تو اگر آپ بیان جاری کرتے ہیں اور آپ کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ ملک میں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں, تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کا کیا رول ہے اور کیا جوڈیشل ایکٹیویزم جو پاکستان میں کچھ سال پہلے بڑے زور شور سے چل رہا تھا اور اس کی کچھ کریکشن, کیا جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس رول کو اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں تو اپنی کریز کے اندر کھیلوں گا.
صحیح,
تو انالوجی مجھے تو سمجھ نہیں آئی, کیونکہ کریز کے اندر کھیلنے کا مطلب ہے کہ آپ میرٹ سے بال کو نہیں کھیلیں گے اور ٹریپ ہو جائیں گے جلدی, ایل بی ڈبلیو یا آپ کی وکٹ اٹھ جائے گی.
اچھا پروفیسر صاحب,
ویسے بھی دو مہینے رہ گئے ہیں
جی,
تو سوال یہ ہے کہ اب جوڈیشل رول جو ہے پرو ایکٹیو رول بھی ہوتا ہے, اچھا دوسرا ایکٹیویزم کا رول بھی ہوتا ہے, تیسرا ایک رول انسٹیٹیوشنل ہوتا ہے
جی.
تو میرا خیال ہے کہ جو ضرورت اس بات کی ہے کہ جوڈیشل بیہیویئر جو ہے اس کو کیریکٹرائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورت حال ہے
اس میں کیا چاہیے جی,
اچھی نہیں ہے, تو کون سا رول جو ہے وہ جوڈیشری جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے.
بہت شکریہ جی.
جی میرے خیال میں وہ
ہمیں جی علی ظفر صاحب نے جوائن کیا ہے, سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے صدر ہیں. میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا, آپ کی ٹیلی فون لائنیں نہیں مل سکی تھی. علی ظفر صاحب یہ فرمائیے کہ جو بات سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے, یہ بات کہنے کے بعد خود کوئی ایکشن لینا چاہیے؟ علی ظفر صاحب جی, علی ظفر صاحب آپ لائن پر ہیں؟ علی ظفر صاحب لائن پر ہیں آپ؟ کامران مرتضیٰ صاحب آپ لائن پر ہیں؟ میرے خیال میں ساری لائنیں ڈراپ ہو گئی ہیں. جی کامران صاحب, کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایکشن لینا چاہیے خود؟ میرے پاس 30 سیکنڈ ہے.
یا تو وہ یہ بات نہ کرتے, اور اگر یہ بات آ گئی ہے اور ان کے علم میں ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے ہیں موجود ہیں, تو پھر اس میں ایکشن لینا چاہیے. یا پھر ایک اور بات ہو سکتی ہے, اگر سو موٹو نہ ہو تو اس بیان کی روشنی میں کوئی پٹیشن بھی فائل ہو سکتی ہے 184(3) میں. تو اب یہ پبلک پہ منحصر ہے کہ وہ دو باتیں ہو سکتی ہیں. ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ چیف صاحب خود سو موٹو لے لیں, یا پھر پبلک پہ کہ وہ اس بیان کی روشنی میں 184 کی کوئی پٹیشن لے آئیں. تو اب دیکھیے کہ اس میں پھر کیا ہو سکتا ہے, ورنہ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اگر پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہنا
ایلیمنٹ انوالو. جی بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب, پروفیسر سجاد نصیر صاحب. اور سامعین آخر میں ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ نیو یارک میں جو بامبنگ کا ذمہ دار تھا راہمی, اس کو گرفتار کر لیا گیا, احمد خان راہمی کو. مویس صدیقی صاحب ہمارے ساتھ, ذرا بتائیں گے 30 سیکنڈ میں ہمارے سننے والوں کو.
جی ابھی جو تازہ ترین میڈیا اطلاعات کے مطابق لندن کا علاقہ ہے نیو جرسی میں, اس میں اس سسپیکٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو پہلے گولی ماری گئی ہے, اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ابھی تک ان کی حالت کا یہ معلوم نہیں کہ یہ ایسی کوئی خطرناک حالت میں ہیں کہ جہاں بھاگ ہو سکتے ہیں, یا پھر ان کو مزید تشویش کے لیے ان سے کچھ پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے. جی
ابھی آفیشیلی کچھ بتایا گیا ہے ایف بی آئی کی طرف سے یا نیو یارک کے میئر کی طرف سے؟
نہیں ابھی نہیں, ابھی نہیں بتایا گیا, بلکہ ابھی تھوڑی دیر بعد ہی میرے خیال میں اس حوالے سے پریس کانفرنس بھی رکھی جائے گی تاکہ پوری صورتحال سامنے آ جائے. اس لیے کہ اب اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو پکڑا گیا ہے, یہ گرفتاری جو ہے والنٹری رضاکارانہ طور پہ نہیں ہوئی ہے, بلکہ شاید اس کو ریزسٹ کیا گیا ہے.
بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.